شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نور بار امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذنورین جامع القرآن حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی میرے غریب خانے پر دعوت. سرکار دی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما دی اور صحابہ کرام علیہ الرضوان سمیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے چلے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک مبارک قدم گننے لگے. مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالی، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا، میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ایک ایک قدم صلی اللہ علیہ وسلم کے عوض میں آپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں. چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر قدم پڑے اتنے غلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرمائے. جب یہ دعوت ہو چکی تو مولا مشکل کشا اپنے کاشان اظہر پر تشریف لیا تو سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مولا مشکل کشا غمگین ہے. خاتون جنت نے پوچھا آپ کیوں پریشان؟ فرمایا فاطمہ آج میرے بھائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شایان شان دعوت کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے بدلے انہوں نے ایک ایک غلام بھی آزاد کیا. اے کاش ہم بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قسم کی کوئی دعویٰ کر سکتے. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میرے سرکار آپ پریشان نہ ہو جائیے اور مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے آئیے. مولا مشکل کشا نے فرمایا مگر اس قدر بڑا انتظام اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر رہی کیوں کر رہا؟ فرمایا انشاءاللہ عز وجل سارا انتظام ہو جائے گا آپ دعوت تو دے آئیے. چنانچہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ قدم اللہ تعالی وجهه الکریم بارگاہ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور دعوت پیش کر دی. آمینہ کے محبت پھول نے دعوت قبول فرما لی اور پھر اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان سمیت شہزادی کونین خاتون جنت سیدت النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت قدے پر تشریف لے چلے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بما صحابہ مٹھایا اور خود خلوت یعنی تنہائی میں چلی گئی اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو اور گڑ گڑا کر اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض کرنے لگی اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی دعوت کی ہے اور تیری بندی کا تجھی پر بھروسہ ہے، الہی میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانے کا تو ہی انتظام فرما دے. یہ دعا مانگ کر سیدت النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے برتن کو چولہے پر رکھا اور رو رو کر پھر اپنے مولا عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگار عز و جل اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کر. رب العالمین جل جلالہ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اس نے برتن کو جنت کے کھانے سے بھر دیا. حضرت سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس برتن میں سے سب کو کھانا بھیجا. سرکار اور جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کھانا تناول فرمایا لیکن برتن میں سے کچھ کم نہ ہوا. محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے ارشاد فرمایا یہ کھانا اللہ عز و جل نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سن کر بڑے خوش ہوئے. شہزادی یہ کونین سیدت النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر خلوت یعنی تنہائی میں تشریف لے گئی اور سجدے میں گر کر دعا کی یا اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے اور تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں. مولا جہاں تم نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھنی ہے وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں محبوب کی امت کے اتنے ہی گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دے. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دعا سے فارغ ہوئی تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر محبوب رب الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العزت نے مجھے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی شہزادی کی دعا قبول فرماتے ہوئے ہم نے آپ کے ہر قدم کے عوض ایک ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا. یہ بشارت سن کر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے خوش سبحان اللہ. مہمان ہو تو ایسا ہو اور میزبان بھی ہو تو ایسا. اس ایمان افروز حکایت میں جہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال سخاوت کا مظاہرہ ہے, وہیں شہزادی کونین خاتون جنت سیدت النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے بے پایا محبت و شفقت کا رقت انگیز نظارہ بھی ہے. کیوں نہ ہو کہ خود سرکار ابد قرار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہم گناہگاروں سے بے پناہ شفقت فرماتے ہیں, اور خود اللہ عز و جل کا بھی ہم پر اس قدر کرم بالا کرم ہے کہ شہزادی کونین نے بابا جان رحمت عالم جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے عوض ایک گناہگار کی بخشش کا سوال کیا اور رحمت خداوندی کے قربان جائیے کہ ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار گناہگاروں کی بخشش کا اعلان کر دیا. اے کاش ان بخشش یافت گان کی فہرست کے سب سے آخر میں سگے مدینہ کا نام بھی مندرج ہو. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا, خالق نے مجھے یوں بخش دیا سبحان سبحان اللہ. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس ایمان افروز حکایت میں مہمان کی قدردانی کا بھی درس مل رہا ہے کہ مہمان کی آؤبھگت کرنا, مہمان اگر معظم ہے لائق تعظیم ہے تو اس کی تعظیم کرنا اور زہ نصیب اس کے قدم قدم پر. انہوں نے تو خیر غلام آزاد کیے, انہوں نے ہم گناہگاروں کی بخشش کا سامان کیا, یہ تو انہی کا حصہ تھا. کچھ نہ کچھ ہم بھی کبھی کسی معزز مہمان کے نقش قدم گن کر کچھ نہ کچھ کر دیتے تو ان عظمت والوں کی سنت ادا ہو جاتی. تو بہرحال مہمان کی آؤ بھگت کرنا, اس کی دل جوئی کرنا, اس کو کھلانا پلانا, یہ سب سنت ہے اور اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی مہمان نواز تھے, چنانچہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوازہ ارشاد فرماتا 26واں پارہ 19واں رکوع ترجمہ ایک کنز ایمان. اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام, کہا سلام, ناشناسا جو پھر اپنے گھر گیا تو ایک فرما بچڑا لے آیا, پھر اسے ان کے پاس رکھا, کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ اسلامی بھائیو, حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی مہمان نواز تھے. اس وقت تک کھانا ہی نہ کھاتا جب تک کسی مہمان کو شریک نہ فرما لیتے. ایک بار ایسا ہوا کہ دو تین روز تک کوئی مہمان نہ تھا. جب چند روز اسی طرح گزر گئے تو اللہ عز و جل کے 10-12 فرشتے حاضر خدمت ہوئے. آپ ان کے مہمانوں کے منتظر تھے, لہذا اس طرف توجہ ہی نہ رہی کہ یہ فرشتے اور کھاتے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچڑا ذبح کر کے بھون کر ان کے آگے رکھ دیا, لیکن جب ان معزز مہمانوں نے کھانے کی طرف رغبت نہ کی اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ شریف اس طرف گئی کہ یہ تو اللہ کے فرشتے اور فرشتے کھاتے پیتے ہیں, ان کے ساتھ نفس نہیں ہے. کنز ایمان شریف کی تفسیر میں حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو گائے کا گوشت پسند تھا، تو جو کوئی یہ نیت کر کے گائے کا گوشت کھائے گا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، زیادہ ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھانے کا وقت آتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو ایک یا دو دو میل تک اس کی تلاش میں نکل جاتے کہ کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہو۔ حضرت سیدنا کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ابو ضیفان تھا، یعنی مہمانوں کا باپ، یہ مشہور صاحب کا لقب ابو ضیفان۔ ان کے مکان کے چار دروازے تھے اور وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس دروازے سے کوئی مہمان آنے والا آ جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ایک طرف سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کا جذبہ ملاحظہ فرمائیں اور دوسری طرف اپنی حالت پر نظر فرمائیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت کو بصورت مہمان تلاش کرنے کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کبھی اللہ عز و جل کی رحمت یعنی مہمان چل کر خود ہی گھر آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ مہمان جلدی جان چھوڑ جائے تو اچھا ہے، آہ ہماری یہ بے حسی اور مفاد پرستی کا کب خاتمہ ہوگا، ہمارے اندر اخوت اور باہمی ہمدردی کا جذبہ کب پیدا ہوگا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی نے اور اس کی کون سے عمل نے آپ کو اللہ عز و جل کا خلیل بنا دیا، خلیل بنے دوست۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، تین باتوں کی وجہ سے مجھے یہ شرف خدمت حاصل ہوا۔ نمبر ایک، میں نے اللہ عز و جل کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر ترجیح دی اور اسی کی اطاعت کی۔ نمبر دو، میں نے اپنے تمام کام رب الانام جل جلالہ کی کفالت یعنی ضمانت پر چھوڑ دیا۔ نمبر تین، میں نے دن ہو یا رات کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ملاحظہ ہو، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اسی طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان پر چھڑی، بلکہ اس سے بھی تیز۔ یعنی چھڑی اونٹ کے کوہان پر رکھ دے تو فوراً لڑک کر نیچے کی طرف آ جاتی ہے، تو مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص مہمان نواز نہیں اس میں بھلائی نہیں، اور فرمایا مہمان کے واسطے تکلف نہ کرو۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے رخصت ہوتا ہے اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے بچوں کی امی حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا موجود ہے؟ محترمہ نے عرض کی کہ صرف ایک آدمی کا کھانا ہے غربت پر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرمایا کہ بچوں کو بیدا پھسلا کر سلا دا اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو، پھر تم چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے سے اٹھو اور ایک دم چراغ بجھا دو۔ پھر ہم اور تم اندھیرے میں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور مہمان کو دکھانے کے لیے ہم دونوں برتن میں ہاتھ ڈالتے رہے اور یوں منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں. اس طرح مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا اور ہم دونوں بھوکے رہیں گے. چنانچہ سعادت مند خاتون پہلا پسلا کر اپنے مدنی منوں کو سلا دیا اور مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا, چراغ بھی بجا دیا گیا. پھر یہ دونوں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے. مہمان کھانا کھاتا رہا اور یہ دونوں برتن میں ہاتھ ڈالتے اور منہ چلاتے رہے, یہاں تک کہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور اندھیرے میں اس کو یہ معلوم بھی نہ ہو سکا کہ میاں بیوی بھوکے رہ گئے ہیں. بعض دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب صبح حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا, تمہاری رات کی مہمان نوازی رب العالمین کو بہت پسند آئی. کتنا بڑا ایثار کا پہاڑ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان, خود بھوکے رہے, بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا اور مہمان کو اپنا کھلا دیا کھانا. ایسی غربت میں بھی مہمان نوازی, اور ہم لوگ تو اچھا اچھا چھپا کر رکھتے ہیں اور جو اپنے کام کا نہیں ہوتا وہ مہمانوں کے آگے ڈال دیتے ہیں. یہ بھی ڈال دیتے ہیں یا ڈال دیتے تھے, اب تو فریج میں رکھ لیتے, فریزر میں آئندہ کے دن. معلوم ہوا کہ خود بھوکے رہ کر بھی مہمان کو کھلا دینا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور اس صحابی کو یہ بشارت ملی کہ تمہاری مہمان رات کی مہمان نوازی اللہ رب العالمین کو بہت پسند آئی. کاش ہم بھی مہمان نواز ہوتے, ہم تو مفاد پرست لوگ ہیں, جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہے تو پھر مہمان نوازی کر بھی ڈالتے. اللہ کے لیے مہمان نوازی یہ کون, اللہ کی رضا کی خاطر بہت دکھاوا نمود و نمائش. بندے کو خوش کرنا مقصود ہے, کاش رب کو خوش کرنا مقصود ہو جائے تو ہم کہاں کے کہاں نکل جائیں. حضرت سیدنا حاتم اسلم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا, جلد بازی شیطان کا کام ہے مگر پانچ چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے. نمبر ایک, مہمان کو کھانا کھلانے میں. نمبر دو, مسجد کو دفن کرنے میں. نمبر تین, لڑکیوں کے نکاح میں. نمبر چار, قرض ادا کرنے میں. نمبر پانچ, گناہوں سے توبہ کرنے میں. نیز دعوت ولیمہ میں جلدی کرنا سنت ہے. ولیمہ شب زفاف, ولیمہ شب زفاف یعنی پہلی رات کے بعد صرف دو دن کے اندر سنت ہے. دو دن سے زیادہ وقت گزار دیا تو ولیمہ کی سنت ادا نہ ہوگی. لڑکیوں کے نکاح میں بھی جلدی کرنی چاہیے, واقعی لڑکی ہو لڑکا ہو جلدی ان کو فارغ کر دینا, اسی میں عافیت ہے ورنہ معاشرے میں گناہ بہت ہو گئے. اور تاخیر کا سبب یہ دنیاوی رسم و رواج ہے, لاکھوں روپے ہوں تو آج شادی ہوگی, قرضہ لیتے ہوں گے, سودی قرضہ لیتے ہوں گے, خاندان کے خاندان تباہ, شادی خانہ بربادی کا سبب یوں بن رہی ہے. غالب غلط رسم و رواج نے ستیہ داس کر دیا معاشرے کا, بڑا برا حال ہو رہا ہے. ہمیں غالباً ہمارے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دی جا رہی ہے کہ اب نیک رشتے کی قدر نہیں ہے بلکہ دکھاوا دنیاوی دولت دنیاوی آسائش. اور جو کچھ شادیوں میں ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ رحمت کے فرشتوں کے ہر طرف سے داخلے بند کر دیے جاتے ہیں, اللہ کی رحمت کے نزول کی کوئی صورت نہیں رکھی جاتی, خوب ڈھول تاشے ڈانس رقص و سرور ریکارڈنگ اور عورتوں کی بے پردگیاں اور دولہا کا لڑکی کو بغیر شادی سے پہلے انگوٹھی سی پہنانا, ویڈیو بنوانا, پتہ نہیں کیا کیا مطلب یہ کہ حرکتیں کی جاتی ہیں کہ ہر طرف سے رحمت کے دروازے گویا بند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر شادی خانہ بربادی نہیں ہونا ہو تو کیا, شادی خانہ بربادی نہیں, شادی قبر بربادی کا بھی سبب بنتی ہوگی, محشر بربادی کا بھی سبب بن سکتی ہے. اس طرح آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس امت کو بربادی سے محفوظ فرمائے. اور اس امت کو رہ سنت پر چلا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو وہ چیز کھلا دے جو وہ چاہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور 10 لاکھ برائیاں اس کے نام اعمال سے مٹاتا ہے اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند فرماتا ہے اور اس کو 3 جنتوں سے کھانا کھلاتا ہے، یعنی فردوس، عدن اور خلد سے. کسی کو پسندیدہ چیز کھلانا اتنا بڑا ثواب ہے بھائیو، اللہ عز و جل کا کتنا کرم ہے ہمارے لیے ثواب کمانا کس قدر آسان فرما دیا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مہمان کی پسند کا بھی خیال رکھیں، جس قسم کا کھانا وہ پسند کرتا ہے ہو سکے تو وہی کھانا اسے کھلائیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. حدیث پاک میں جو اپنے بھائی کو میٹھا لقمہ کھلائے گا قیامت کی گھبراہٹ سے بچے گا، اور جو لذیذ چیز اس کے خواہش کے مطابق کھلائے گا 1000 نیکیوں کا ثواب پائے گا. اور مسلمان کے پیٹ میں ایک آنکھ ہے جو سوائے میٹھی چیز کے کسی اور چیز سے نہیں بھرتی. میٹھی چیز تو پھر میٹھی چیز ہے، یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت محبوب تھے. ہمارے یہاں یہ کھانا کھاتے وقت مشہور ہے کہ بیچ میں میٹھا کھانا سنت ہے. تو میں نے کہیں پوچھا بھی تھا کہ اگر میٹھا ہو ہی نہ تو کیا کریں، تو یعنی میٹھا کھانا بیچ میں سنت ہے تو میٹھا نہ ہو تو کیا چینی کا ڈبا اٹھا کے رکھ دیں کیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ کھانا کھانے کے اول اور آخر، نمک یا نمکین ہونا سنت ہے، اول اور آخر نمک یا نمکین کھانے سے 70 بیماریاں دور ہوتی کھانے سے. مقصد یہ کہ اگر کھانا کھانے بیٹھے اور میٹھا بھی موجود ہے، مٹھائی زردہ ہے کوئی میٹھا مطلب یہ کہ میٹھی ڈش موجود ہے، اگر ہے تو ابتدا اس میٹھی ڈش سے نہ کی جائے، آخر میں بھی میٹھا نہ کھایا جائے، بلکہ تھوڑا سا نمکین چکھ لیا اب چاہے تو میٹھا کھا. اب بیچ میں میٹھا کھانا سنت ہے، تو اس کا اگر یہ معنی آپ سمجھتے ہیں کہ مثلاً آپ کی بھوک 2 روٹیوں کی ہے تو 1 روٹی پوری کھا لی، تو اب بیچ آ چکا تو اب میٹھا کھا اور پھر 1 روٹی کھاؤ، یعنی پہلے جتنا کھایا تھا اتنا ہی آخر میں بھی کھاؤ، تو اب بیچ میں میٹھا کھانا سنت ہو گیا، تو یہ ایسا نہیں. بلکہ اگر میٹھی ڈش موجود ہے تو اس طرح کریں کہ پہلے نمکین یا نمک اور اب میٹھا کھانا چاہے کھا لیں اور آخر میں بھی نمک یا نمکین ہو جائے، تو اس کی مقدار کی کوئی قید نہیں. اور میٹھا ہو ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں، ہو تو مطلب اس طرح آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب یوں تو کرتے ہیں کہ میٹھا بیچ میں کھانا سنت ہے، یوں تو ذہن بنا لیا. اور مزے کی بات یہ کہ جب چائے پیتے ہیں کھانے کے بعد، چائے بھی تو میٹھی ہے، چائے میں تو چینی ڈال کر اپنے میٹھی کرتے رہتے، تو اب بتائیے کہ چائے کے بعد کیا کرنا چاہیے. سنت کا کانسیپٹ نہیں رہا، تقریباً فیشن اور رواج ہے. مثلاً کھانا کھاتے ہیں تو پلیٹ میں کچھ بچانا یہ رواج ہے، کچھ نہ کچھ بچا چاہتا، ہڈی نیچے ڈالتے ہیں تو اسے بہت سارے چاول کے دانے لگے ہوتے ہیں، مسالہ اٹھا کر ڈالیں گے تو اس میں چاول کے دانے ہوں گے، ٹماٹر جو بھی چن چن کر، یعنی آدھا کھاتے ہیں آدھا گراتے ہیں یہ کہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو سدھرے ہوئے سمجھتے ہیں، آدھا پھینکتے ہیں، اتنا اسراف کرتے ہیں، اللہ کے گناہگار ہوتے ہیں، برتن میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ عقل، میں سمجھتا ہوں عقل میں بھی یہی آتا ہے کہ برتن صاف کر لے گرائے نہیں تو اس میں دنیا بھی طور پر بھی بچا چاہتا پر آخر کا ثواب تو ہے. تو دعوت اسلامی والے بڑے بہت اچھا کھاتے ہیں، جہاں دعوت اسلامی والے کھانا کھاتے ہیں وہاں بڑا برتن بھی صاف ہے تو تھالے بھی صاف ہیں تو دھونے والا بھی خوش ہو جاتا ہوگا، اس کو محنت بہت کم پڑتی ہے. تو دعوت اسلامی والا، ہر دعوت اسلامی والا ٹرینڈ نہیں ہوتا کھانے کے معاملے میں. ان میں سے بھی بہت ایسے ملیں گے کہ بس وہ دیکھا دیکھی امامہ باندھ لیتے اور برتن میں سے دانے بھی چھوڑ دیتے ہیں یا سائڈ پر ہڈیاں وغیرہ پلیٹ میں کر دیں گے اور دانے بھی اس میں ہڈیوں میں لگے رہے چھوڑ دیں گے. ہڈی سے بوٹی بھی اچھی طرح نوچتے نہیں ہے, کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتے. تو اس طرح کے نادان بھی شامل ہوتے ہیں کھانے میں, ایسی بات نہیں. مگر جو منجا ہوا دعوت اسلامی والا واقعی جس کو کہا جائے کہ یہ دعوت اسلامی والا, اس کا کھانے کا برتن دیکھو تو وہ ایسا دھوئے گا کہ آپ شک میں پڑ جائیں گے کہ یار اس میں کھانا بھی کوئی کسی نے کھایا ہی ہے, یہ ہے ہی دھلا ہوگا. اور وہ اتنا سمجھ, اگر وہ سمجھدار ہے اور واقعی دعوت اسلامی والا ہے تو کھانا کھانے کے بعد پلیٹ اٹھا کر بھی دیکھے گا کہ کوئی دانا گر تو نہیں گیا, ہڈی کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھے گا کہ یار کہیں تو وہ دانا پھنس تو نہیں گیا ہڈی میں. اگر پھنس گیا تو پھر کوئی نوکدار ہڈی اٹھا لے اور نوکدار ہڈی سے اس میں سے دانا نکالے گا کہ یار یہ دانا جو ہڈی میں گھسا ہوا ہے میری ساری برکتیں لے کر اندر چھپ تو نہیں گیا, اس کو نکالو. اس کو نکالے گا, اچھا مسالہ اس کو بھی نکالے گا, بوٹی کی اگر کوئی ٹکڑی اندر تو اس کو بھی نکالے گا کھینچ کھینچ کے ہڈی نوکدار ہڈی سے کہ یہ نہیں چلی جائے کہیں اس میں برکت نہ چلی جائے. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. دعوت اسلامی والے بھی بنو اور سمجھدار دعوت اسلامی والے بنو. خالی امام اور داڑھی یہ دعوت اسلامی اس کا نام نہیں ہے. ساری عبادتوں کا مجموعہ ہمارے پاس ہونا چاہیے, ساری سنتوں کا مجموعہ ہمارے کردار میں ہونا چاہیے, تو پھر ہم دعوت اسلامی والے کہلائیں. تو پھر مزے کی بات, دعوت اسلامی تو سنتوں کی حامی ہے, دعوت اسلامی سنتوں کی داعی ہے, اور دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ نمائشی نہیں, وہ صرف لیکچر نہیں جھاڑتے. الحمدللہ دعوت اسلامی والے خود عمل بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں الحمدللہ. ثم الحمدللہ میں مہمانوں کی فضیلت, مہمانوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت عرض کر رہا تھا. مزید ایک حدیث شریف میں ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ وہ شخص اپنے کسی اسلامی بھائی بھائی اتنا کھانا کھلائے کہ اس کا پیٹ بھر اور پانی پلا یہاں تک اس کی پیاس جاتی رہتی. تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے سات خندق دور کر دے گا جن میں سے ہر دو خندقوں کے درمیان کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہوگا. تو وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا کہ گویا 3500 سال تک کوئی گھوڑا دوڑتا رہے اور جتنا فاصلہ طے کرے اتنا فاصلہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا اس کے لیے جو ایک مسلمان کو پیٹ بھر کے کھلا پلا دے. تو کتنے بڑے ثواب کا کام ہے کھلانا پلانا. تو ہم لوگ تو الحمدللہ خوش نصیب لوگ ہیں, ہے نا, 11 شریف آئی نے گوشت پاک کی دیگ چڑھا دی تو پتہ نہیں کتنوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور لاکھوں سال کے فاصلے ہم جہنم سے دور کر دیے گئے. تو پھر جناب وہ ربیع النور شریف کا مہینہ آ گیا تو جشن ولادت کی دھوم مچ گئی اور پھر ہم نے الحمدللہ آقا کا لنگر لٹانا شروع کر دیا. تو پھر پتا چلا سفر المظفر شریف آ گیا اور 25 شریف کو اعلیٰ حضرت کا عرس ہے تو اعلیٰ حضرت کی نیاز پکا ڈالی. تو پھر وہ الحمدللہ مسلمانوں کو کھلانا پلانا شروع کر دیا. تو محرم الحرام کا مہینہ آ گیا تو الحمدللہ شہداء کربلا کے لنگر لٹنے شروع. تو الحمدللہ ہم پر تو بڑا کرم ہے, ہم تو ان کا صدقہ کھاتے بھی ہیں اور لٹاتے بھی ہیں.
پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا.
آخر میں آپ کو مہمان نوازی کی ایسی پیاری روایت سناتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر ایک کا دل مچل جائے گا کہ بس آج تو میرے گھر پر مہمان آئے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آدمی جب اپنے بھائی کی اللہ عزوجل کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتے بھیج دیتا جو پورے ایک سال تک اللہ عزوجل کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے اور اس کے لیے یعنی میزبان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے. اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نام اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ عز و جل کے ذمے یہ ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں، جنت الخلد اور نہ فنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے۔ کسی کے گھر مہمان کو کیا آتا ہے، گویا اللہ عز و جل کی رحمت کی چھما چھم برسات شروع ہو جاتی ہے، اس قدر اجر و ثواب اللہ اللہ۔ مگر یاد رہے اس میں بھی اور ہر عمل میں اخلاص شرط ہے۔ اگر کوئی دنیاوی مفاد یا شہرت کے پیش نظر کسی کی مہمان نوازی کرے تو پھر ثواب کی امید نہیں، اور ہرگز ہرگز اس قسم کی بات زبان کو زبان دل میں بھی نہ لائیں کہ ہمارا مہمان تو بڑا بے مروت نکلا، کچھ دینا تو درکنار زبانی شکریہ تک ادا نہ کیا۔ اس طرح ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ مہمان کے آگے جتنا بھی کھانا رکھا جاتا ہے وہ سارا حساب سے مستثنا الگ ہوتا ہے، بلکہ مہمان کے آگے بہت سارا کھانا رکھ دیا جائے پھر اس میں سے جتنا بھی بچ رہے اسے کھاتے رہیں تو قیامت کے روز اس کا حساب بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ کہ مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میزبان پر بوجھ نہ بنے، چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرتا ہے، ایک دن رات اس کا جائزہ ہے اور تین دن ضیافت ہے اور اس سے زیادہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو تکلیف ہو۔ تو سمجھے نا کہ مہمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میزبان پر بوجھ نہ بن جائے، نیز ایسی فرمائشیں بھی نہ کریں جس کو میزبان پورا نہ کر سکے۔ ہاں اگر یہ معلوم ہے کہ فرمائش کرنا میزبان پر بوجھ نہیں ہوگا بلکہ اس سے میزبان خوش ہوگا تو اب اپنی پسند کا کھانا وغیرہ مانگنے میں حرج نہیں۔ جیسا کہ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد معلا میں حضرت سیدنا زعفرانی رحمت اللہ علیہ کے دولت خانے پر بطور مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ زعفرانی صاحب رحمت اللہ علیہ روزانہ مختلف قسم کے کھانوں کی فہرست باورچی کے حوالے کر دیتے۔ ایک دن سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس فہرست میں ایک قسم کا کھانا بڑا کیا اور اس پر دستخط فرما دیا۔ جب زعفرانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک اپنی کنیز کے ہاتھ میں وہ تحریر دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور شکرانے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ تو یعنی کہ جیسا موقع کہ اگر میزبان آپ کی اتنی رسپیکٹ کرتا کہ آپ اگر اس کو کوئی فرمائش کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، تب تو فرمائش کرنے میں حرج نہیں، لیکن اس کی سوچ ہونی چاہیے۔ اور ہر ایک اگر خوش فہمی میں پڑ جائے گا میں مانگوں گا تو خوش ہو جائے گا تو یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ تو یہ ذرا موقع محل کی بات ہے کہ استاد شاگرد سے فرمائش کرے اور استاد دیکھے کہ شاگرد بڑا سعادتمند ہے، بہت محبت کرتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ خوش ہو جائے۔ یا پیر ہے اپنے مرید کے گھر جائے اور اگر کوئی اس طرح کی درخواست دینے کے فرمائش کرے تو اگر مرید واقعی نہ اس کو نظر آتا سعادت مند ہے، بہت عقیدت مند ہے اور یہ فرمائش پوری کرے گا، تب کی بات ہے۔ یعنی کہ ہر ایک فرمائشیں شروع کر دے اور ہر ایک امام شافعی بن جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، میزبان بدزن ہو جائے۔ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ میزبان بدزن ہو جائے گا، اس لیے فرمائش سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ جب امام شافعی بن جائے ہم تو پھر بھلے فرمائش شروع کر دیں، تو اب امام شافعی بن ہی نہیں سکتے جو فرمائشیں کر کر۔ تو ہمیں مطلب یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاتھ تشریف لے جاتے تھے تو مانگتے نہیں تھے، سوال نہیں فرماتے تھے کہ کھانا اللہ پیش کر دیا تو تناول فرما لیا، اگر پیش نہیں کیا تو تشریف لے گئے بولتے نہیں تھے کہ کھانا کیا، اور جو کچھ رکھ دیا اسی کو تناول فرمایا، کھانے میں عیب کبھی نہیں نکالتے۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ مسالہ بہت تیز کر دیا تم نے، یار نمک بہت کم ڈالا ہے تم نے، تو کھانا جلا دیا، جل گیا، بو آ رہی ہے، باسی ہے، ایسا ویسا ہے، نمک مرچ تیز ہے، کھانے میں جو عیب ہے وہ بھی نکالتے نہیں تھے، مطلب عیب نہیں نکالتے۔ سر عیب ہو تو نکالا جاتا ہے، ہو ہی نہ تو اس کو تو اس کا تو پھر حکم اور ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مطلب کھانے کا انداز ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کھانا اس نے تو اچھا ہی بنایا ہے مگر ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو ہمیں قفل مدینہ لگانے میں عافیت ہے، اس پر تبصرہ نہ کیا جائے۔ کہ ایسا ہے تو ویسا ہے. تو بہرحال یہ کہ کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے, پسند آیا تناول فرماتے تھے, پسند نہیں آیا تو ہاتھ روک لیتے تھے, کھاتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم جس طرح بولتے ہیں گرم لاؤ, بوٹی لاؤ, ذرا نیچے سے نکال کے لاؤ مسالے والا, ہم اپنے لیے جو منگواتے ہیں اس طرح گرم اور یہ ترنے والے, تو یہ بھی کوئی سنت جو آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تناول فرما لیا, مانگا نہیں کرتے کہ یہ لاؤ تو وہ لاؤ تو یوں لاؤ تو گرم لاؤ تو ٹھنڈا لاؤ. تو یہ ساری خودداری کی باتیں اللہ نصیب کر دے, ہماری بھی یہ اللہ کرے عادتیں بن جائیں. ہاں اگر کوئی مریض ہے اور وہ پرہیزی کا طلب کرتا ہے تو پھر اس کی مجبوری. اب مثلا کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور وہ بیچارہ کہہ دے کہ بھائی نمک مک ذرا کم ڈالنا, تو پھر آپ اسی بیان کے وزن پر اس کو تولو کے دیکھو یار اس نے فرمائش کر دی, یا اس کو کوئی ایسا مرض ہے کہ اس کو پرہیزی ہے تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی بکرے کا گوشت مجھے دینا, تو آپ نے دیکھا اس نے مان لیا. تو اب یہ کہ کوئی مریض ہے وہ آپ سے فری ہے اور وہ اگر آپ کو اس طرح کی فرمائش کرتا ہے, یا میرا مطلب آپ سمجھ گئے, تو پھر اس کو اس پر نہ پرکھا جائے. بات نفس کی ہے کہ اپنے نفس کے لیے ہم سوال نہ کریں, اللہ کرے نفس کی لذتوں کو اللہ ایسا بتا دے خوددار اور مزہ ہوتا ہے خودداری. آدمی بھوکا مر جائے لیکن کسی کو یہ نہ کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھانا. متوکلین کے واقعات پڑھتے ہیں یار ایمان پر مان جاتا, کئی کئی روز تک بھوکے رہتے تھے بولتے نہیں تھے کہ ہمیں کھانا, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے مطلب غیب کے خواب عطا فرماتا سکھا. تو اللہ پر بھروسہ اور متوکل علی اللہ اس کو تھوڑی کہتے ہیں, ہم جیسے متوکل علی اللہ کون کہتے ہیں. تو دنیا اتنی سمجھ کر کے یہ تو ایسے مثال ہے, تھپیوں کی تھپیاں جمع کر لی ہیں تو پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا, رات دن مصروف ہے, پھاوڑے سے سمیٹتے ہیں تو اب پھاوڑے سے بھی گزارا نہیں مشینوں سے سمیٹنا شروع کر دیا, اتنی دولت اکٹھی کرتے ہوئے رات دن ہائے ہائے ہائے. پھر کبھی ڈاکٹر اٹھا جاتا ہے, کبھی ڈکیتی پڑ جاتی ہے, تو کبھی یرغمال والا جاتا ہے, کبھی ڈاکٹر صاحب لے جاتے ہیں, کبھی کوئی لے جاتا ہے, کبھی اسپتال والا لے جاتا ہے, کبھی سرجن لے جاتا ہے, کبھی گم ہو جاتا ہے, کبھی آگ لگ جاتی ہے, یوں بھی ہوتا ہے. ہماری سیری نہیں ہوتی. ابن آدم کہتا میرا 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 مال, اس کے مال تو دو ہی ہیں, کھا کر ہضم کر لیا, پہن کر پرانا کر لیا, باقی تو وارثوں کا مال. انسان اتنا حریص ہے کہ اس کو سونے کی دو وادیاں بھی مل جائیں بریوی تو کہے گا تیسری مل جاتی تو اچھا تھا, اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھری ہوئی. یہ حدیثوں کا مضامین ہے, اتنا حریص اور لالچی ہے انسان. چین پڑتا نہیں, دولت دیکھ کر اس کو سنسنی پھیل جاتی ہے, نوٹے دیکھ کر ایک دم سنسنی پھیل جاتی ہے, مال دیکھ کر منہ پانی آ جاتا ہے, بس یہ سودا کر ڈالو وہ سودا لے لو, یہ خزانہ لوٹ لو وہ خزانہ لوٹ لو, بس آئے مال کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے. قبر میں کی سنتیں کام آئیں گی, ایثار کام آئے گا, توکل کام آئے گا, تقوی کام آئے گا, پرہیزگاری کام آئے گی, نمازیں کام آئیں گی, روزے کام آئیں گے, سنتوں بھرا لباس کام آئے گا, امامہ کام آئے گا, داڑھی کام آئے گی, زلفیں کام آئے گی, خوش اخلاقی کام آئے گی, مہمان نوازی کام آئے گا. تو اللہ کرے یہ کام کے خزانے ہم سمیٹنا شروع کر دیں, تو اللہ تعالیٰ اتنا دے کے بس 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 ہم کسی کے محتاج ہیں, ضرورت سے زیادہ دے کر ہمیں امتحان میں نہ ڈالیں.
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات